نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. شرك سيء الله كنام سي جد انتهام هربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر اب مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا جا رہا ہے. غنیمت عربی زبان میں اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑ کر حاصل کیا گیا ہو. قدیم عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ جنگ کے بعد دشمن کی جو چیز جس شخص کے ہاتھ میں لگتی وہ اس پر قابض ہو جاتا، یعنی اس کی تقسیم کا کوئی باقاعدہ قانون نہ تھا. لیکن اسلام نے اس معاملے میں بھی ایک ڈسپلن قائم کیا، ایک قانون دیا، اور وہ یہ کہ جنگ کے دوران جو مال بھی حاصل ہو سوئی دھاگے تک سب کچھ ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کی باقاعدہ تقسیم کی جائے. اور تقسیم کس طرح کی جائے کہ اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور پھر باقی چار حصے ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارا مال انہی میں تقسیم ہوتا جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا یا کوشش کی، لیکن اس مال میں بھی دوسرے لوگوں کا کچھ حصہ رکھا گیا، یعنی خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. ایسا کیوں کیا گیا؟ مال غنیمت میں کچھ دوسرے لوگوں کو مستحق کیوں بنایا گیا؟ اس سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ مال میں حقدار ہونے کی بنیاد صرف محنت اور وراثت ہی نہیں ہوا کرتی، بلکہ کچھ اور بنیادیں بھی ہیں جو محنت اور وراثت جیسی چیزوں کے دائرے میں نہیں آتی اور وہ ضرورت ہے. اور ہر معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود رہتے ہیں جو نہ تو محنت کر سکتے ہیں اور محنت کرنے کے باوجود بھی اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں ان کا حصہ رکھ دیا ہے. پھر اسی طرح اس قانون سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ملکیت کا حق صرف قبضے سے نہیں کہ آپ جس چیز پر قابض ہو جائیں وہ چیز آپ کی ہو جائے، خواہ آپ کو اس کا حق ہو یا نہ ہو، جیسے کہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا. اور یہ بھی نہیں کہ اتفاق سے اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ آ گئی ہو تو تم اس پر قابض ہو جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ تقسیم کے لیے کچھ بنیادیں رکھی گئیں اور ان کی پابندی بھی ضروری رکھی گئی. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی، یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر کہیں نہیں کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب ہجرت کی اپنے گھر بار، اپنے مال، اپنی تجارت سب کچھ مکہ میں چھوڑا ہے. جب وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے تو مکہ والوں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے ان تمام چیزوں پر ظالمانہ طور پر قبضہ کر لیا. پھر اس مال کو بیچ بٹا کر تجارت کرنے کے لیے ایک قافلہ شام کی طرف گیا. مال مسلمانوں کا تھا، تجارت ان کے دشمن کر رہے تھے اس مال سے. اب ہوا یہ کہ جب وہ قافلہ تجارت کے بعد واپس آ رہا تھا مکہ کی طرف تو مدینہ کے قریب سے ان کو گزرنا تھا. انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم سے انتقام لیں اور قافلے کا مال چھین لیں. اس پر انہوں نے مکہ میں اطلاع دی اور کہا کہ ہماری مدد کو پہنچو. مکہ سے کچھ لوگ اپنے قافلے کے بچانے کے لیے باہر نکلے، یعنی اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں سے نکلے. دوسری طرف جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ یہاں سے دشمنوں کا قافلہ گزرنے لگا ہے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے چاہا کہ وہ باہر نکل کر اس قافلے کو لوٹا اور اپنا بدلہ لے. بہرحال ہوا یہ اللہ تعالیٰ کو کچھ ایسا منظور تھا. اتفاق یہ ہوا کہ قافلہ سمندر کے راستے سے ساحل کے کنارے کنارے بچ بچا کر مکہ پہنچ گیا. ادھر سے مکہ والوں کی فوج نکل چکی تھی، ادھر سے مسلمان نکل چکے تھے اور اتفاق سے ایک جنگ پیش آ گئی. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پہ پہلے تہی کر جاتے، کیونکہ تمہاری تعداد تھوڑی تھی، لیکن جو کچھ پیش آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش آیا، اور وہ اس لیے پیش آیا کہ جس بات کا اللہ فیصلہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد کی قلت کے باوجود ان کا روب قائم کرنا چاہتا تھا اور دشمن کو مروب کرنا چاہتا تھا. اصل یہ کہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اسے پتہ چل جائے کہ بہرحال اسلام دین برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اور اہل کفر جو ہیں وہ خسارے میں ہیں. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچا لیا. یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ضرور میں لے آئے، کیونکہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا تو مسلمان لڑنے کی ہمت نہ کرتے. اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور ویسے بھی کفار نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر زیادہ ہے تو ان کے اندر بھی ایک طرح سے ہمت ٹوٹنے لگی اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیبی اسباب فراہم کر کے مدد عطا کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. یعنی مقابلے کے وقت صرف ہتھیار ہی نہیں اللہ کا ذکر اور وہ بھی کثرت سے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کامیابی کے اسباب میں کیا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں. مسلمانوں کے آپس کا اختلاف ہمیشہ ان کی ناکامی کا سبب بنتا ہے, ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو, یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے, اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اشارہ ہے کفار قریش کی طرف, جن کا لشکر مکہ سے جب نکلا تو ان کے ساتھ گانے بجانے والی لونڈیاں تھی, جگہ جگہ رقص و سرود کی محفلیں قائم کر رہے تھے, شراب نوشی بھی عام تھی. تو فرمایا کہ مسلمان جنگ کے لیے جب نکلتا ہے تو اس کا اخلاق یہ نہیں ہوتا. تمہیں اپنے طور طریقے کفار کے مشابہ نہیں کرنے, ان سے مختلف رکھنے ہیں. اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں, میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ رہے, مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر رکھا ہے. یعنی خط میں مبتلا ہونا, دین کے نام پر مجنون کہلایا جانا, یہ کوئی نئی بات نہیں. یہ خطاب مسلمانوں کو شروع سے ملتا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا دار لوگ کسی بھی قیمت پر اپنی دنیا قربان نہیں کر سکتے, لیکن آخرت پر ایمان رکھنے والا, جنت کا سودا کرنے والا ہمیشہ اپنی آخرت کی خاطر دنیا کا نقصان کھلے دل سے برداشت کر لیتا ہے. یہی چیز دوسروں کی نظر میں جنون بن جاتی ہے یا انہیں خب نظر آتا ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے, وہ ان کے چہروں اور ان کے کونوں پر ضربے لگاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو, یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں میں پیشگی مہیا کر رکھا تھا, ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. کوئی بھی گروہ جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول کیا بتایا ہے کہ اس گروہ کو اپنے افراد کی اصلاح پر اپنی طاقت صرف کرنی چاہیے, کیونکہ اگر کوئی قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو اللہ تعالیٰ اس کا حال نہیں بدلتا. پچھلی اقوام کے جتنے واقعات ہم نے پڑھے ہیں اس میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے کہ جب اس کے افراد نے خود کو نہیں بدلا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا شکار ہوئے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی رابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا, تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا يؤمنون. یقینا اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر ہو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائن لوگوں کو پسند نہیں کرتا. مسلمان کے انفرادی اخلاق میں بھی امانت کی پاسداری ہے اور اجتماعی قانون میں بھی، یعنی انٹرنیشنل لا جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس میں خیانت نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخن من خانک، کہ اس سے بھی تم خیانت نہ کرو جو تم سے خیانت کرتا ہے، کیونکہ اس شخص کا تو کوئی ایمان ہی نہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت کا پاس نہیں. منکرین حق فتوی صحیح میں نہ رہے کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بنے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو. اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم جانتے نہیں مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اسلام کا اعتماد استعمال قوت سے زیادہ مظاہرہ قوت پر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے قوت فراہم کرنے کے لیے کہا ہے جس سے اس کا دشمن خوف زدہ رہے، اس کا دشمن مرعوب رہے اور وہ اقدام کا حوصلہ نہ کر سکے. مسلمانوں کو اپنے وقت اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے فکری میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے. اور پھر اس معاملے میں جو کچھ بھی وہ خرچ کریں گے، اپنا وقت یا اپنی صلاحیت یا اپنی ذہنی قوت یا کسی بھی قسم کی اپنی صلاحیت جو بھی وہ لگائیں گے اس راستے میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے کئی گنا زیادہ پائیں گے. اب دیکھیں کہ کفر کرنے والے دنیا کے راستے میں جتنے بھی دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کو اگر کچھ ملتا ہے تو دنیا کی حد تک، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. ایک مسلمان جو بھی محنت کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اللہ کے فضل سے بدلہ ملتا ہے، لیکن اگر دنیا میں کسی وجہ سے وہ جزا نہ بھی پا سکے تو آخرت کا بدلہ تو ضائع نہیں ہوگا، وہ تو ضرور اس کو مل کر رہے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر مسلمان محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے اور محض کوشش کرنے کے بغیر یہ سمجھے کہ اچانک کوئی معجزہ ہو جائے گا اور ہمارے حالات بدل جائیں گے، تو اس طرح نہیں ہوا کرتا. لیس للانسان الا ما سعى، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر کوشش فرض کی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہ سکتے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی باہمی محبت کی جتنی بھی بنیادیں ہیں ان میں سب سے مضبوط بنیاد دین ہے. دنیا کی کوئی مال و متاع انسانوں کے اندر وہ یونٹی پیدا نہیں کر سکتی، ان کو اکٹھا نہیں کر سکتی جو اللہ کی محبت اور دین کر سکتا ہے. اسی نعمت کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. پھر فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور تمہارے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جم کر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکری رحمت میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہے، یعنی ایمان کا وزن ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی راہ میں کام کرنے والوں کے اندر سب سے بہترین خوبی جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ صبر، استقامت، ایمان، توکل۔ جب ان صفات کے ساتھ ایک مومن کام کرتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی۔ اور دوسری طرف دین کے دشمنوں کے لیے کیا کہا گیا؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ یعنی جتنے تمہارے اندر استقامت ہوگی، صبر ہوگا، ایمان ہوگا، اتنی ہی اللہ کی مدد زیادہ آئے گی۔ زیادہ ہوگی استقامت تو زیادہ مدد آئے گی، اور اگر تم میں کمزوری ہوئی تو اس اعتبار سے مدد کری ہوگی کم ہو جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے انسان کو پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کس چیز کا اہل ہوں یا میرے اندر کیا کمزوری ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، واللہ مع الصابرین۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبہ نہیں کہ اس کے پاس پیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچلنے دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، اور جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہے ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا، یعنی تمہارے اندر اگر خیر ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تم پر نائل ہوگی، اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں سے چلا گیا اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کرے گا، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی ہے کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضہم اولیاء بعض، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائی اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور مدد دی یعنی پناہ دی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آئے، تو اس سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مسلم بننے کے لیے انسان کو دو چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور اختیار کرنا ہے، یا تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو دین سے اس طرح وابستہ کر لے کہ اگر کبھی دین کی خاطر اپنی دنیا کا کوئی نقصان کرنا پڑے، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، تو انسان اپنے اندر اتنی سخت رکھتا ہو کہ ایسی قربانی کر سکے، کیونکہ دین بسا اوقات قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اگر انسان کو ایسا موقع نہ ہو اور اس کو دوسرا رول ادا کرنا پڑ رہا ہو کہ دین کے راستے میں قربانی کر کے آنے والوں کو اگر وہ پناہ دے سکتا ہو تو پناہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طرف مہاجرین تھے جو مکہ سے آئے تھے، اور دوسری طرف انصار تھے جو مدینہ سے آئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان محبت کی اصل بنیاد دین تھی، اسلام تھا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اسی وجہ سے عرب کا وہ معاشرہ جو قبیلوں میں بٹا ہوا تھا وہ تمام قبائلی عصبیت ان کے اندر سے ختم ہو گئی اور باہم شیر و شکر ہو گئے، اور انہوں نے باہم مل کر اسلام کو وہ قوت عطا کی کہ دنیا بھر میں چھا گئے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر باہمی یہ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کا یہ جذبہ نہ ہو تو دین کو ترقی نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یا تو اسلام کی خدمت مہاجر بن کر کی اور کچھ لوگوں نے انصار بن کر. یہ پھر اللہ کی طرف سے ہے کہ کس کو کیا بننے کا موقع ملے, لیکن انسان کی نیت میں ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ دین کی خاطر مجھے کچھ بھی دینا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم کا فرض ہے. یعنی اگر کچھ لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہ کر سکے تو وہ بھی تمہارے مسلمان بہن بھائی ہیں, ان کی مدد بھی تم پر لازم ہے, لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں, اگر تم یہ نہ کرو گے. یعنی کفر کرنے والے بھی تو وہاں متحد ہیں, اہل اسلام کو بھی وہاں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا. اگر تم یہ نہ کرو گے یعنی مسلمان مسلمان کا ساتھ نہ دے گا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی یعنی انصار اور مدد کی, وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. یعنی ہجرت کے بعد دنیا بھی ان کے لیے بسی ہوئی, یعنی آخرت کا اجر تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا کی. اب جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں, مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی صلہ رحمی اور رشتے داریوں کا تعلق کیا ہے وہ بھی بہرحال اپنی جگہ ایک اہم حقیقت ہے, کیونکہ خطرہ اس بات کا تھا کہ دین کی محبت کی وجہ سے باہم لوگ اگر اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے خون کے رشتوں کو بھلا دیں. فرمایا کہ وہ رشتے تو بہرحال اپنی جگہ قائم ہیں, اگرچہ بسا اوقات ایمان کا رشتہ جو ہے وہ خون کے رشتوں سے کہیں آگے نکل جاتا ہے, لیکن کسی بھی موقع پر کسی بھی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا.